ان الذين لا يؤمنون بآيات الله. اصل بات یہ ہے جو نہیں ایمان لاتے نہ اللہ کی آیات لا یهدیهم الله ولهم عذاب الیم. اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ہدایت نہیں دیتا. تم نے اس چیز کو چوز کر لیا کہ یہ بات مان رہے ہیں کہ وہ جی وہ غلام پڑھا کے چلا گیا, یہ کر کے چلا گیا, یہ تو انہوں نے اس سے سیکھ لیا اور ہمارے سامنے لا رہے ہیں اور یہ تو ایسا ہے کہ اس کی تو دیکھو جو بھی اعتراضات پہلے گزرے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر تم نے ایمان لے کر آتے اللہ بھی تمہارے لیے ہدایت کا راستہ نہیں کھولے. اللہ کی آیات پہ ایمان لانا ضروری ہے. جب ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کے راستے بھی کھول دے گا. اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا, نہ آخرت میں ان کو جنت کی ہدایت دے گی, جنت کا راستہ نہیں دکھائے گا ان کو. اس لیے ان کا ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں. یہ کبھی وہ کسے کہانیاں کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ کسی شاعر کا قول ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے کوئی, کبھی کہتے ہیں یہ کسی بشر نے کلام سکھا دیا. یعنی اتنے اعتراضات تو اگر تم نے ان کے اندر رہنا تو اللہ تمہیں کیا ہدایت دے. ہم عذاب دردناک عذاب ہے. بے شک وہ جھوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے تھے آپ نے گھڑا گئے. انما انت مفتر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کے خود ہی گھڑ کے لے آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے پتا ہے گھڑ کے کون لاتا ہے جھوٹ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لے کر آتے, جن کو تم خود کہتے تھے کہ صادق اور امین ہے, جو کبھی انسانوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ کیا اللہ کے اندر جھوٹ بنا لیں گے. جنہوں نے 40 سال کی زندگی میں, تم نے خود ان کو یہ لقب دیا, 40 سال کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے, تو وہ اتنا ڈیئر کریں گے کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے شروع ہو جائے؟ نہیں, وہ تو نہیں کبھی جھوٹ بولیں گے. ہاں وہ ہے جو جھوٹ گھڑ کے لاتا ہے. کون لاتا ہے؟ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جو اللہ کی آیات میں ایمان نہیں رکھتے نا, وہ جھوٹ بنا بنا کے لے کر آتے ہیں. انہیں کے اندر اتنی کریج ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ گھڑے. صحابہ کرام تو خود فرماتے ہیں ہمیں تو نہ ہم جھوٹ بولتے تھے نہ ہمیں پتا تھا جھوٹ چیز کیا ہوتی ہے, مذاق میں بھی نہیں جھوٹ بولتے تھے. اللہ اکبر, جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتا ہو نا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جیسے صحابہ کرام وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. وہ پتا ہے کہ جن آیات پہ میں ایمان لے کر آیا ہوں تو پھر یہ کیا کہتی ہیں آیات. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ کیا مومن جو ہے وہ زنا کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ زنا کر لے. پوچھا کیا چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چوری بھی کر سکتا ہے. فرمایا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا, کیونکہ جھوٹ ایمان کو خراب کر دیتا ہے نا. جس کا ایمان اللہ کی آیات پہ ہے وہ کبھی بھی نہیں جھوٹ بولے گا. اب ہم دیکھ لیں ہماری زندگی میں کتنا جھوٹ ہے. آج مسلمانوں کی عزت اسی لیے تو نہیں ہے کہ کہیں کبھی کہیں جھوٹ لکھا ہوا ہے, کہیں جھوٹ بولا ہوا ہے, جھوٹے پیپر کہیں سبمٹ کیے ہیں. یعنی ان کا ٹرسٹ ہی نہیں رہا دنیا میں. اولئک هم الکاذبون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ گھڑ کر چلاتے ہیں. یہ اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے اسی لیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں. من کفر باللہ, جس نے کفر کیا اللہ کا, کب؟ من بعد ایمان, ایمان لانے کے بعد جس نے کفر کیا. یہ پہلے ایمان لے آیا اس کے بعد کافر ہو گیا. اب یہ اللہ کو ایگزمپٹ کیا گیا سوائے ان لوگوں کے, سوائے اس کے جو اللہ من اکریہا, وہ مجبور کیا گیا. وقلبہ مطمئن بالایمان, کیونکہ اس کا دل ایمان پہ مضبوط تھا, اس کا دل ایمان پہ مضبوط تھا, مگر وہ مجبور کیا گیا, وہ ایگزمپٹڈ ہے. اس کے علاوہ جو بھی کفر کرے گا ایمان لانے کے بعد, یعنی مرتب ہوگا. اور ولیکن من شرح بالکفر صدرا, اب یہ ایگزمپشن آپ چاہے تو اس کو بریکٹ میں کر لیں, اللہ کے لے کے دل ایمان تک اس کو بریکٹ میں کر لیں. یعنی اب کیا بات ہو گئی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے, اور لیکن من شرح بالکفر, ایسا نہیں ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا, مجبور نہیں ہے, بلکہ اس کا, لیکن اس کا سمجھ آ رہی میری بات, مجبور نہیں ہے, اتنا مجبور کیا گیا, اس کا دل میں تو ایمان ہے بیچارہ, اوپر اوپر سے آئے اب اتنا کسی کو ٹارچر کیا گیا, وہ اب اوپر اوپر سے کفر کا کلمہ کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ کیسا ہے, من شرح بالکفر صدرہ, جس کا سینہ تو کفر کے لیے خود کھلا ہوا ہے, وہ کفر کو ایکسپٹ کر رہا ہے, کسی سے قبول کر رہا ہے, جسے شرح صدر ہم کہتے ہیں, ربی شرح صدری, اللہ میرے سینے کو کھول دے. یہ ہم علم لینے سے پہلے تھا کہ یہ علم میرے سینے میں آ جائے, اللہ میرے سینے میں اس کی گنجائش کر دینا, سینہ تنگ نہ ہو. کئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں سینہ تنگ ہونے لگتا ہے اس سے, اور ایک ہوتا ہے کہ سینہ کھل جاتا ہے, آپ بڑی خوشی خوشی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو یعنی یہاں پہ کیا ہے, جس کا سینہ کس چیز کے لیے کفر کس چیز کے لیے کھلا ہوا ہے, ایمان کے لیے نہیں کفر کے لیے کھل گیا, خوشی سے کافر بنا ہوا ہے, اس کا دل مطمئن ہے کافر بننے پہ, وہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے, اس کو کوئی اس چیز کی پریشانی نہیں ہے, کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہے. پہلے کیا تھا, وہ کافر تھا, اس کے بعد کیا ہوا, ایمان لے کر آیا, اس کے بعد پھر اس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا. امید سمجھ آ رہی ہوگی, کیونکہ دیکھیں یہ تو جو جس کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے نا, یعنی کفر پہ اتنا خوش ہے, راضی ہے اپنے کافر ہونے پہ, تو ذرا دل میں کبھی بھی نہیں کوئی ایسا آتا کہ ہمیں, کیونکہ فطرت یہ ہے نا انسان کی کہ ایک اللہ ہے, مگر جب یہ اس کے دل میں ذرا سی بھی تنگی نہیں آتی تو اس کا مطلب فطرت ہی مسخ ہو گئی, کرپٹ ہو گئی ہے فطرت, اس نے اپنی فطرت کو دبا دیا, کچل دیا, اب اس کے اندر کوئی خیر نہیں باقی رہی. ورنہ تو ضمیر اندر ہوتا ہے, یہ فطرت جو ضمیر ہے یہ اندر سے کچوں کے لگاتا ہے, یہ پتھر کی بنی ہے, یہ کیوں کی پوجا کرو. کئی لوگوں نے بتایا, ایک لڑکی ملی تھی اسٹوڈینٹ کی, تو وہ کہنے لگی کہ چھوٹے ہوتے سے وہ جو بدھ تھا ان کا, وہ اٹھا کے اس کو سنس میں پھینک دیتی تھی, کہیں پھینک دیتی تھی, کہ پہلے ناراض بھی ہوتے تھے. یہ کہتی ہے سب سے میرے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ کیسے کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو یعنی ضمیر اگر اس کا جاگا ہوا ہے, ابھی فطرت اس کی سلیم ہے, تو ضرور اندر کو چوکے لگیں گے, لیکن جب وہ ضمیر ہی مر جائے تو اب اس کو بالکل برائی نہیں لگتی, اب اس کو لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے, ہم بالکل صحیح ہیں. جیسے کوئی بدبودار کمرے میں بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے تو اس کو بدبو کا احساس ہی نہیں رہتا, تو ایک دم انٹر ہوتا ہے کہتا ہے کتنی سخت بدبو ہے, لیکن جو بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں احساس ہوتا, کیونکہ وہ بس اس کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے, عادی ہو چکا اس کا. جب یہ عادی ہو گئے, ان کے دل مطمئن ہو گئے اور بس اس پہ راضی ہیں آپ, یہ تو ان کا کیا انجام ہے, فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, ان کے لیے اللہ کا غضب ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب ہم بیچ میں جو بات آئی ہے نا, اس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ جو لوگ ایمان پہلے کافر تھے, ایمان لے کر آئے, اس کے بعد پھر کفر میں چلے گئے اور وہ اس کے اوپر آرام سے بس شرع صدر کے ساتھ بیٹھے نا, ان کی یہ سزا بتائی گئی. حضرت احمد میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے ان کے پاس یمن میں معاذ بن جبل تشریف لائے, دیکھا کہ ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا تھا, پوچھا یہ کیا, جواب ملا یہ یہودی تھا, پھر مسلمان ہو گیا, پھر یہودی ہو گیا. تو ہم تقریباً دو مہینے سے اس کو اسلام پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا واللہ میں تو یہاں پہ بیٹھوں گا ہی نہیں جب تک تم اس کی گردن نہ اڑا دو. یہی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا کہ جو اپنے دین سے لوٹ جائے اس کو قتل کر, یا وہ اپنے دین کو بدل دے واپس آ جائے. یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں, یعنی اسلام میں لانے کے لیے کوئی جبر نہیں, نہ ایک راہ کے دین کا مطلب یہی ہوتا ہے, کوئی جبر نہیں ہے کہ ضروری تم اسلام لے کر آؤ, ہم نے زبردستی لوگوں کو اسلام میں لانا ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, اس نے آنا ہے آئے, لیکن جانے کے لیے اجازت نہیں ہے. آپ جس نے آنا ہے سوچ سمجھ کے آئے, تو یہ ایسے بندے کی سزا ہے. سمجھ آئی کہ اسٹیپ سمجھ آ گئے, پہلا اسٹیپ ہے کفر, پھر ایمان ہے, اس کے بعد کفر ایسا کفر ہی کہ بس آپ اس کے اندر ہیپی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایگزیمپٹڈ ہیں, وہ کون لوگ ہیں, فلا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, یہ بےچارے جو تھے یہ کفر کے بعد ایمان لے کر آئے, لیکن ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا, اتنا ٹارچر کیا گیا, ان کا دل ایمان پہ ہی ہے لیکن منہ سے زبان سے انہوں نے کفر کے کلمات بول دیے, وہ ایگزیمپٹڈ ہیں, وہ نہیں اس میں شامل, ان کو نہیں ہم سمجھیں گے کہ وہ بھی کافر ہو گئے واپس, وہ اللہ میں ہے, ان کے لیے سمجھ آ گئی بات. یعنی یہ آیت کہا جاتا ہے, یہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے جیسے بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اور اسی طرح سہیل ہیں, عباد ہیں, حضرت عمار کی جو والدہ ہیں سمیہ ہیں, یاسر ہیں جو ان کے والد ہیں, ان سب کے بارے میں اتری. یہ نا شروع کے ایمان لانے والے تھے. اور کیا ہوتا تھا, حضرت سمیہ کو تو انہوں نے اتنا ٹارچر کیا, دو اونٹوں کے درمیان باندھ دیا, ایک ٹانگ ایک اونٹ سے دوسری ٹانگ دوسری, اور دونوں اونٹوں کو اپوزٹ سمت میں چلا دیا ڈائریکشن کی. اور پھر ابو جہل ظالم نے ان کے نیزہ مارا ان کی شرمگاہ میں, اور اس طرح سے یہ پہلی شہید ہوئی. عمار ان کو بھی انہوں نے کہا کہ تم زبردستی کہو کلمہ کفر کہو, اتنا ٹارچر کرتے تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں بول کیا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ ینگ تھے ظاہر ہے, اور سوچیے نا آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کی اس طرح طور سے, ان کے والد کو بھی شہید کر دیا, والدہ کو اس طرح سے شہید کر دیا, اور سوچیں آنکھوں کے سامنے کسی لڑکے سے ایسا ہو رہا. تو انہوں نے کہا تم کلمہ کفر کرو, کلمہ کفر کہو کہو کہو, اتنا یعنی ان کو مجبور کیا, اتنا ٹارچر کیا کہ انہوں نے نا بول دیا, کلمہ کفر کہہ دیا ان کے سامنے. اور انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو, جو بھی کہا انہوں نے کہہ دیا, ان کی بات کو مان لیا اور ان کے معبودوں کو اچھا کہہ دیا. اس کے بعد دیکھیں یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی نا کہ حضرت عمار نے تو کلمہ کفر کہہ دیا, تو آپ نے فرمایا بے شک عمار جو ہے سر سے پیر تک ایمان سے بھرا ہوا ہے, اس کے گوشت اور اس کے خون میں ایمان رکھ چکا ہے. نہیں کیا میرے نبی کی گواہی تھی, سبحان اللہ, حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کہ نہیں وہ ایسے نہیں. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عمار جو روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ بہت برا ہوا, انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میں آپ کو برا کہوں اور ان کے بکوں کو اچھا کہوں. آپ نے فرمایا اچھا تو تمہارا دل کیا تھا, دل کا بتاؤ. تو میں کہا میرا دل تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے. آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے, پھر وہ تمہیں اگر دوبارہ بھی مجبور کرے تو دوبارہ ایسا ہی کہہ دینا. اور وہ یہ روتے ہی جا رہے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کہہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو پہنچتے جا رہے ہیں, فرمائے اگر دوبارہ تم سے زبردستی انہوں نے کلمہ کفر کہلوایا تم دوبارہ کہہ دینا, کوئی بات نہیں تم دوبارہ کہہ دینا. یعنی یہ اجازت ہے اسلام میں کہ اگر کسی کے اوپر ایسا جس کو آیا نا وہ کر رہا مجبور کر دیا گیا کوئی تو پھر وہ کہیں, مگر یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہ اچھا اب یہ حکومت آ گئی ہے آئے ہم دل سے لگتے ہیں, چلو اپنے نام بدل دو, چلو اپنے یہ کہا دو, لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں, کیونکہ آج کل مسلمانوں سے بڑا برا سلوک ہو رہا ہے, ایئرپورٹوں پہ کھڑے کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, جاب میں مسئلہ ہوگا تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ہاں بس ان کو شو ہی نہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو یہی بتاؤ کہ ہم بھی یہی کرسچن ہیں, ہم بھی اس لیے تاکہ ہم سے کچھ یہ نہیں الاؤڈ ہے. نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجبوری کی حد کیا ہے, یعنی مجبوری کی حد جس حد تک ہو جائے کہ وہ یا تو قتل کرنے کے اوپر ہو جائے, یا آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کوئی عضو کاٹ دیں گے, کوئی بولی پارٹ کاٹ دیں گے, اتنی حد تک مجبور کر دیا تب کی یہ باتیں ہیں کہ اس طرح سے کوئی اس کو بہانہ بنا کے اپنے آپ کو یہ نہ شو کرے کہ میں نہیں میں کلمہ کفر کہہ دوں, کوئی بات نہیں ہے آج کل حالات جو ایسے یہ اس میں نہیں آتا. یہ دیکھیں کہ ان کو صرف یہ ایکسپشن دی گئی, اتنی زیادہ مجبوری اگر ہو جائے تو پھر آپ کا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے کفر کر دیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی ایکسپشن کیس ہے کہ جب ایسی حالت ہو جائے تو پھر وہ الاؤڈ ہے. پھر ٹھیک ہے اگر تم بول دو گے تم کافر نہیں ہوگے, اس لیے کہ تمہارا دل ایمان پہ ہے, مگر اس میں بھی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نہ بولنا چاہے اس وقت بھی ان کی نہ مانے, جیسے حضرت بلال نے کر کے دکھایا مشرکوں کی یہ اتنی مانی, حالانکہ انہوں نے بدترین تکلیفیں دی, یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں نا پوری سخت تیز دھوپ میں لٹا کے سینے کے اوپر بھاری وزنی پتھر رکھ دیتے, لوہے کا لباس پہنا دیتے تھے گرم تپتی دوپہر میں, اور پھر اس کے بعد بھی اچھا گلے کے اندر رسی ڈال کے بچوں کو دے دیتے تھے کہ اس کو گھسیٹ کے پھرو مکے کی گلیوں میں, اور ان کی زبان سے آہد 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 نکلتا, اور وہ کہتے تھے کہ بس یہ کلمہ نہ کہو تم ایک دفعہ ہمارے بتوں کا نام لے دو, بس کچھ بھی نہ کہو ہمارے بتوں کا نام لے دو بس. کہتے تھے نہیں میں نہیں, یہ میں نے کرنا ہی نہیں. ڈان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی رہے, ایسے نہیں رضی اللہ عنہ. کہتے تھے اس سے بھی زیادہ چبھنے والا کوئی لفظ میرے علم میں ہوتا تو میں وہ کہتا. حتیٰ کہ وہ کافروں نے بھی یہ کیا, ان کی ماں کو ان کے پاس بھیجا تھا اس کو سمجھاؤ, کیا یہ مان جائے نا ایک دفعہ. ان کی ماں آئی تو انہوں نے کہا کہ آج مجھے پتا چل گیا کہ یہ ہار کرے, تو انہوں نے میری ماں کو بھیج دیا میرے پاس, اس کو ذرا منا لو. ان کا وہ ہر طرح کا ٹارچر کر کے انہوں نے دیکھ لیا تھا, کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی, اور ضد میں آ گئے تھے, اور ضد میں ایک مار مار کے تھک جاتا تو دوسرا آ جاتا تھا مارنے کے لیے, اور یہ مار کھانے والا ہے وہ نہ تھکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, کیا ایمان تھے ان لوگوں کے. تو حالانکہ الاؤڈ تھا لیکن وہ کہتے تھے نہیں, ہم کیوں اس چیز سے ان کو خوش کریں. اسی طرح آتا ہے باقی صحابہ کرام کے بارے میں, حضرت ابو بکر صدیق کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, وہ تو ظاہر ہے امیر تھے, سٹیٹس تھا ان کا, لیکن یہ جو باقی غلام وغیرہ لوگ تھے نا, ان کو ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتے تھے. جیسے یہی میں نے آپ کو بتایا, باب ہے, مار ہے, سمیا ہے, فقیرہ کلام ہے, ان کو پکڑ لیتے تھے, لوہے کی زیریں پہنا دیتے تھے, ان کو عذاب دیتے تھے. اسی طرح حضرت قبیب ہے, کئی جگہ پہ قبیب, کچھ جگہ پہ آتا ہے باقی جگہ پہ حبیب بن زیاد انصاری آتا ہے. زیادہ میں نے یہی چیک کیا کہ حبیب بن زیاد زیادہ بہتر ہے, کچھ تفسیروں میں قبیب لکھا ہوا لیکن مطلب قبیب ڈفرینٹ تھے. تو وہ جو حبیب بن زیاد تھے نا, ان مسلمہ قذاب کا وہ پتہ نہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, تو اس کا قبیلہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور جو ہی واپس گئے تو واپس جاتے ہی مسلمہ جو مرتد ہو گیا, اور لوگوں نے اعلان کر دیا کہ میں تو خود نبی, اور تم نے ان کو نبی مان لیا, ان کی نبوت کو چھوڑو, تم میں نبی ہوں نا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو ہے نا میں اللہ کا نبی. اب وہ ان کے لوگوں نے کیا کہا, جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی ویسے ہی, انہوں نے کہا کہ اچھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو مانیں, جب ہمارے اپنے قبیلے کا نبی آ گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے, اور چاہے تم جھوٹے بھی ہو لیکن تمہارا تمہیں قبول کرنا ہمیں زیادہ عزیز ہے بجائے ان کو قبول کرنے کی, کیونکہ تمہارے ہمارے بھی ہو تم. ان کو قبائلی حمیت بہت زیادہ تھی نا ان کے اندر, اور پریجوڈس تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط بھیجا, اور خط ظاہر ہے کوئی میسنجر ہی لے کے جاتا تھا نا, کوئی سوار لے کے جاتا تھا خط, تو یہ حبیب بن زیاد جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو خط دے کے بھیجا. یہ جب وہاں پہنچے اور اس کو خط دیا تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا, اور اس نے کہا کہ ان کو تو اٹھا کے قید میں ڈال, اور کل دن چڑھے میری عدالت میں پیش کر. دوسرے دن اس نے عدالت جب اپنی لگائی تو سارے لوگوں کو جمع کر دیا, اپنے قبیلے کے لوگ اور سارے, اتنے لوگ تھے تل بھرنے کی جگہ ہے. اس نے حکم دیا اب ان کو لے کر آؤ ابھی بن قید کو. تو یہ بیڑیوں میں جکڑے ہیں, آہستہ آہستہ چل کے وہاں پہنچ رہے ہیں, تو لوگوں کا جمے وکیر ہے, اور ساری دنیا کھڑی دیکھ رہی کیا ہوتا کیا ان کے ساتھ. تو مسلمان نے ان کی طرف دیکھا, کہنے لگا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرماتے ہیں ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سن کے وہ اتنا غیظ و غضب میں اس کی رگیں پھول گئی, کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو کہنے لگے ان کی بات میری قانون میں نہیں, مجھے نہیں سن رہا ہے تو کیا کہہ رہا. اس کا رنگ بدل گیا, غصے سے ہونٹ کانپنے لگے, جلاد سے کہا اس کی جسم کا ایک حصہ کاٹ دو. جلاد نے حضرت حبیب پر تلوار سے زوردار وار کیا, جسم کا ایک حصہ ایک پلک جھپکنے میں کٹ کے زمین پہ پھڑپڑانے لگا. اس کے بعد نے دوبارہ پوچھا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اور میں ہاں میں گواہی دیتا ہوں. اس نے پوچھا کہ کیا تم میری گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے میں نے تجھے پہلے بتا دیا مجھے تیری بات سنی نہیں رہی. اس نے پھر جلاد کو حکم دیا اس کے جسم کا ایک اور حصہ کاٹ لو. جلاد نے فوراً ایک اور بار کیا, دیکھتے جسم کا ایک اور حصہ کٹ کے زمین پہ پڑا ہوا قتل پڑا رہا تھا. اب سارا مجمع کھڑا ہوا ہے, ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے, اتنا دردناک منظر ہے. مستعلمہ سوال کرتا جا رہا ہے اور جلاد تلوار چلاتا جا رہا ہے, اور حضرت حبیب جو ہے وہ دیوانہ وار کہے جا رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اور جسم کا آدھا حصہ گوشت کے قتلوں کی طرح زمین پہ بکھرا ہوا ہے. اور سبحان اللہ کے دوسرا آدھا حصہ جو ہے زبان حال سے اللہ کی وعدانیت بیان کر رہا ہے. اور یہ کرتے کرتے روح پرواز کرتے 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 ہر دفعہ وہ سوال کر رہا ہے, ہر دفعہ یہی جواب دے رہا ہے. لیکن اسی جگہ یہ نہیں کہ چلو میں اسے بچنے کے لیے اس وقت اگر کہہ بھی دیتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے تم بھی رسول ہے تو میں نے کون سا دل سے مان لیا, میں اوپر اوپر بھی کہہ دیتا ہوں. پر آج ہم کتنی کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم ذرا سا کہ ہمیں ایئرپورٹ سے دو منٹ کھڑا نہ کرنے, اس کے اگر ہم اپنے نام ہی بدل دیتے ہیں, ہم اپنے حال بھی بدل دیتے ہیں, کہیں پتا نہ چل جائے ہم مسلمان. یعنی یہ ایک فخر مسلمان کو اپنے ایمان پہ ہونا چاہیے, ہم نے تو وہی چھوڑ دیا. ہم تو آج شیم میں ہیں, ہائے شرم آتی ہے کہ میں مسلمان. اس چیز کے اوپر بجائے اس کے کہ انسان فخر سے کہے کہ میں ایمان لانے والا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی. آج اپولوجیٹک ہیں اس چیز سے ہم لوگ, یہ ہمارے حال ہے. اور وہ دیکھو کٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں, اتنا کٹے اس نے یہ نہیں کیا کہ ایک ہی دفعہ گردن اڑا دی جائے اس کی تلوار سے, وہ بھی کاٹتا گیا کاٹتا گیا کاٹتا گیا تاکہ وہ پرواز کر گئے, مگر اپنی گواہی نہیں بتی. اور جب ان کی شہادت کی خبر ان کی ماں کو ملی تھی تو ماں نے کہا تھا کسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا, اور اللہ کے ہم ایک ثواب کی طلبگار. یہ نا بدر میں اتنی چھوٹے تھے کہ بدر میں نہیں یہ شہید ہوئے تھے, احد میں بھی ابھی نئی تلوار اٹھاتے تھے تو سوچے کتنے ینگ ہوں گے, اور ماؤنٹ ہجری کا یہ واقعہ کتنے ینگ ہوں گے, اور ماں کیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, مگر ہمیں تاریخ اسلام نے ایسے ایسے شہیدوں کی داستانیں ملتی ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ جیسے ہیں, ان کو رومیوں نے, رومی جو کافر تھے انہوں نے قید کر دیا, اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا. اس نے کہا تم اگر تم نصرانی بن جاتے ہو, کرسچن ہو جاتے ہو, تو میں اپنی بادشاہت میں تمہیں شریک کر لوں گا, اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا. انہوں نے کہا یہ تو کیا, اگر تم مجھے پوری اپنی بادشاہت بھی دے دو اور تمام عرب کا راج بھی مجھے دے دو, اور یہ چاہو کہ میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس دین سے پھر جاؤں, تو یہ ناممکن ہے. بادشاہ نے کہا تو تجھے قتل کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ تجھے اختیار ہے قتل کرنا کر دے, لیکن میں نے نہیں کرنا. اس وقت بادشاہ نے حکم دیا ان کو سلیب پہ چڑھا دو, جب سلیب پہ چڑھایا جاتا تھا نا اس وقت, اور تیر اندازوں نے قریب سے قریب قریب سے جا کے بادشاہ کے حکم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چھیدنا شروع کر دیے. قریب قریب جا کے تیر چلاتے تھے, جیسے انسان ایک چولی کے اوپر چڑھا اور قریب سے تیر چلا جا رہا ہے تو کیسے انسان گھبرا ہوتا ہے. یعنی ایسے ٹارچر طرح سے مطلب وہ کرتے تھے کہ جان بھی نکالنی ہے تو ایسے ٹارچر دے دے کے, اور جسم چھبنا شروع ہو گیا. بار بار ان سے پوچھا جاتا اب تم نصرانیت قبول کرتے, پورے صبر سے فرماتے ہار کے دن, ورنہ ایگزیمشن تھی چاہے تو کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے ابھی کر لیتا ہوں گھر جا کے بس پلٹ جاؤں گا. نہیں نہیں میں اس لگے کہ نہیں میں وہ بھی نہیں سکتا, کلمہ کفر کہنا ان کے لیے ایسے تھا کہ آگ میں جانا. بار بار کہا جاتا اب تو کر لو اب کر لو اب کر لو, کہتے نہیں. آخر بادشاہ نے کہا ایک سولی سے اتارو, حکم دیا پیتل کی ایک دیگ لے کر آؤ اور اس کے اندر اس کو خوب تپاؤ, اس میں تیل ڈال کے اتنا تپاؤ اس کو کہ وہ آگ بن جائے. تو وہ لائی گئی اور بادشاہ نے کہا ایک مسلمان قیدی کو حکم دیا تھا اس کو لے کر اور اس کو اس میں ڈال دو. اسی وقت حضرت عبداللہ کی موجودگی میں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا اور وہ مسکین اس طرح چرر مڑر ہو گیا کہ گوشت جل گیا, ہڈیاں چمکنے لگی, گوشت بالکل بالکل ختم ہو گیا. پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا دیکھو اب بھی میری بات مان لو, ہمارا مذہب قبول کر لو, ورنہ اسی آگ کی دیکھ میں نا تمہیں میں ڈال کے جلاؤں گا. نے کہا نہیں, ناممکن ہے میں اللہ کے دین کو چھوڑ. اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پہ چڑھا دو, اوپر سے چڑھاتے تھے نا پھر وہاں سے تھرو کرتے تھے اس میں آگ کی دیگ میں جو تیل آگ کی طرح کھول رہا ہوتا تھا. آپ اتنا سا ایک چیز ڈالتے ہیں کبھی اپنی کڑھائی میں دیکھے کیسے ہو جاتا, اور کہاں انسان کو اس طرح میں ڈالا جائے, یہ تو منظر ہی دیکھ کے انسان کی روح کانپ اٹھتی. تو جب ان کو چرخی پہ چڑھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, آنسو بہ رہے ہیں ان کے. تو کم دیا رک جاؤ, اپنے پاس بلایا. اب اس کو امید لگ گئی تھی کہ آپ دیکھا ہے, اس نے دیکھا ہے نا, تو اب خود ہی سیدھا ہو گیا, اب یہ میری مان لے گا, اب دیکھنا یہ میرا مذہب قبول کر کے میرا داماد بن جائے گا. لیکن ہوا کیا, جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اس نے, پوچھا آپ تو مانتے ہو؟ کہا نہیں ہرگز نہیں. اس نے کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا میں تو اس وجہ سے رویا تھا, اللہ اکبر, کہ آج ایک جان ہے جس کو اللہ کے راستے میں قربان کرا, کاش میرے روئے میں ایک جان ہوتی, میرے اینچ کور میں ایک جان ہوتی تو میں سب جانے اللہ کے راستے میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا. جان ہی ایک ہے, کیا کروں, ایک ہی جان اتنی ہوتی نا تو اب بھی میں سب دے دینی تھی تیرے راستے. کتنا ان کا عزم تھا, کتنا استقلال تھا ان کے اندر. بعض روایتوں میں آتا ہے قید خانے میں ان کو رکھا گیا, کھانا پینا سب بند کر دیا, شراب رکھی گئی وہاں سے, خنزیر کا گوشت رکھا گیا. اب جب بھوکا رہے گا تو کھائے گا نا, لیکن نہیں کھایا, توجہ نہیں دی. بادشاہ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کھایا, جواب دیا اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہو گیا لیکن میں تجھے خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا. بادشاہ نے اپنی خوبصورت بیٹی بھی بھیجی کہ اس کو زنا کی طرف مائل کر. وہ کہنے لگی یہ تو نظر اٹھا کے ہی نہیں دیکھتا, میں کیا اس کو مائل کروں گی, تو یعنی قید خانہ ہے, اکیلی عورت, اکیلی خوبصورت لڑکی, خود بھی جوان ہے, یہ تو نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھتا, کیونکہ ان کو ان نظروں کا ڈر تھا جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پھر اس بادشاہ نے کہا اچھا پھر تو میرے سر کا بوسہ لے لو اور جتنے مسلمان قیدی تیرے ساتھ قید ہوں ان سب کو تو اپنے ساتھ لے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے قبول ہے. اس کے سر کا بوسا لیا, بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, ان کو سارے سراسیوں کے ساتھ چھوڑ دیا. یہ ہے عزم اور استقلال کی نشانی. حالانکہ گنجائش ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, ایسے لوگ اگر مجبور جو کیے جائیں ان کے دل میں ہاں ایمان ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا مجبور ہو گئے اور دل میں بھی خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اچھا جان چھوٹی, مجبور تو کیا تھا لیکن اپنا بھی دل تو آ رہا ہے, وہ نہیں, اپنا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر. لیکن اب اتنی زبردستی کی گئی, اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اب کہہ دیا تو وہ ایگزامپٹیڈ ہے, مگر باقی سب کے اوپر اللہ کا غضب اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ذالک یہ اس لیے ہے کہ انہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کو, کیوں وہ ایمان کو چھوڑ کے پھر دوبارہ کو کرنے گئے؟ اس لیے صرف کہ دنیا پیاری تھی, دنیا کے فائدے مل رہے تھے. اور آج بھی جو لوگ ایمان کو چھوڑ کے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں یا کرسچن ہو رہے ہیں, کیا دنیا ہی چاہتی ہے نا؟ ہاں کہ بھی اب ہم ایک مسلمانوں کو تو بڑا برا نام ہو رہا دنیا, ٹھیک ہے یہ تو بڑے ذلیل ہو رہے ہیں, ان کو تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو ان کے نام رکھے ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, مطلب ہر کوئی ان سے ڈرا ہوا ہے, تو چلو ہم ان کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں تو ہو نا بھائی, جابوں میں آسانیاں ہوں، ٹریولنگ میں آسانیاں ہوں، اس چیز میں آسانیاں ہوں، ہمیں تو مشکل پڑ گئی. کیا کیا انہوں نے؟ دنیا کی زندگی تکلیف دے دی نا آخر، اس کے لیے تم مرے گئے کہ تم نے اپنا ایمان چھوڑ دیا. ایسے قوم کو اللہ نے جو ہدایت دیتا ہے، ایسی کافر قوم کو. میں تمہیں تو اللہ نے اتنی پیاری ایک نعمت دی تھی، تم نے صرف اس گھٹیا دنیا کی خاطر اس نعمت کو چھوڑ کے اور واپس اس گندگی کے اندر چلے گا، واپس اسی کو قبول کر لیا. ان کے لیے ہدایت کا راستہ بھی پھر بند ہو جاتا ہے. الہک الذین طغى اللہ علی قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، دلوں پہ بھی، کانوں پہ بھی، ان کی آنکھوں پہ. پھر یعنی یہ ایمان لانے کے دوبارہ قابل نہیں رہتے، ہدایت کے قابل نہیں رہتے. یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے. کبھی بھی دنیاوی فائدوں کی خاطر ایمان کو چھوڑ کے کفر میں جانا پسند کرنا، اور یا اس کی طرف انکلائن ہونا، یا اس کو اپنا لینا، یہ وہ لوگ ہیں پھر کہ وہ اب بس اللہ کی طرف سے تو ان کی چھٹی ہے، اب یہ جو مرضی کریں گے. ان کے دلوں پہ تو بہر ہی لگ گئی. تو یہ مرتد کی سزا ہے. ابھی بھی بعض وہ چیزیں بھیجتے ہیں جی، یہ دیکھو یہ مسلمان سے یہ کرسچن ہو گیا، یہ ہو گیا. ظاہر ہے جب ایمان ہی دل میں اسٹرانگ نہیں تھا تو ذرا سی کسی کی طرف سے ایک پکار آئی اور اسی طرف جھک گئے. ظاہر ہے دنیا کے جب فائدے ملے وہ پھر بڑے فائدے بھی دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم تمہیں گرین کارڈ کرا دیں گے، سٹیزن شپ کرا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہ ادھر کو جھکتے چلے جاتے ہیں. کسی نے بتایا تھا قادیانی ہونے کے اوپر، انہوں نے کہا ہم تم قادیانی ہو جاؤ، اور وہ ہو بھی گئے تھے. انہوں نے کہا یہ یہاں پہ مطلب میری آنکھ کو دیکھ لی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم دل سے بھی قادیانی ہوئے، لیکن وہ قادیانیوں نے کہا اب آپ یہ نہیں ہے کہ مفت میں، ان کو بھی پتا ہے، اتنے وہ بھی سیاح ہیں، ان کو پتا ہے کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے اور ہمارے لوگوں کی خصلت کیا. تو انہوں نے کہا کہ اب تم جو ہے نا ہر یعنی ویک کی تمہاری اٹینڈنس ہوگی، تم ہمارے جو بھی ان کا جماعت کرنا ہے، جو بھی ان کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ ان کی مسجد تو نہیں کہہ سکتے، جہاں پہ بھی یہ کرتے ہیں، وہاں پہ تمہاری حاضری ہونی چاہیے، تمہیں آنا چاہیے، اور وہاں پہ تمہارا درد ہوگا. یعنی اب اس کو بالکل ایک دفعہ تو تھک ہی گیا شکار، اب اس کو بالکل اپنے مولڈ کر لگی. پھر تو نہیں مجھے پتا چلا کہ کیا ہوا ان کا، مگر شروع کا مجھے پتا چلا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب ہم کیا کریں گے، ہمارا گرین کارڈ جو کرا کے دیں. دنیاوی فائدے بھی اتنے حقیر ہیں انسان، دیکھو ان کے لیے وہ ہمیشہ رہنے والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. دیکھیں ابھی ہم نے کیا پڑھا، ساری جیت ہی ہے کہ ماں ان بکوں میں جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے. یہ چاہے گرین کارڈ ہے، چاہے سٹیزن شپ ہے، چاہے جو بھی مرضی کی ہے، جتنے بھی فائدے ہیں ختم ہو جائیں، لیکن جو ایمان ہے نا وہ باقی رہے گا. اس کا اجر اللہ کے پاس باقی. فاؤلائے کہم الغافلین، یہ لوگ ہیں جو غفلت میں. اصل بات ہی ہے کہ یہ غافل ہیں، کسی وجہ سے تو انہوں نے ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کر لیا. اور لا جرم انہم فی الآخرت ہم الخاسرون، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن لا جرم بھی آیا اور اللہ بھی آیا، دونوں چیزیں آئی ہیں، دو تاکیدیں ہیں. پہلے بھی میں آپ کو بے شک لکھوایا، پھر بے شک لکھوایا، یعنی یقیناً یہ تو ہو کے رہے گا کہ ایسے لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. جتنے مرضی حالات برے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور برے حالات سے محفوظ رکھے، اور ظالموں کے تسلط سے محفوظ رکھے. یا اللہ ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کرے، بلا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ نہ ایسے لوگوں کو مسلط کرنا. مگر حالات دنیا میں کچھ بھی ہو جائیں، ایمان کو نہ چھوڑنا. جس نے ایمان کی مٹھاس پالی، جس کے لیے کفر میں جانا ایسے جیسے آگ میں پڑنا، ایسے ہونا چاہیے. کیسے اس کو چھوڑی، یہ تو رگوں کے اندر دوڑنا چاہیے ایمان، خون کی طرح. یہ کوئی کپڑے نہیں ہونے چاہیے کہ کبھی پہن لیے اور جب فائدہ دیکھا تو اتار کے رکھ کے چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد جب ادھر کو آنا ہوا تو پھر ادھر کے کپڑے پہن لیے، پھر ادھر جانا ہوا تو ادھر کے پہن لیے. یہ ایسے نہیں چل سکتا. یہ تو وہ ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا ایمان نہ ہے. جیسے صحابہ کرام تھے، کیا ایمان تھا کہ پہاڑ ہے نا پہاڑ, پہاڑوں کی طرح ان کا ایمان تھا. آندھیاں چلیں, طوفان آئے, پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. ہاں وہ درخت جو ہوتے ہیں جس کے کیونکہ آپ نے دیکھا زیادہ طوفان آتا ہے تو یہ اڑ اڑ کے گرے ہوتے ہیں. جن کے ایمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر جب آندھی طوفان آتی ہے, جب حالات ایسے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ٹیسٹ کرتا ہے, آندھیاں بھی چلیں گی آگے آگے, تو کتنا دجال نے گرانا ہے. اور وہ سب سے بڑا فتنہ تاریخ کا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا فتنہ نہیں ہوگا, یعنی ایمان کا فتنہ کتنا بڑا ٹرائل ہوگا. تو وہ جو درخت ہوں گے نا وہ تو اکھڑ اکھڑ کے گرے ہوں گے, لیکن جن کا ایمان پہاڑوں کی طرح ہوگا صرف وہ باقی رہیں گے, صرف وہ باقی رہیں گے. کتنا ضروری ہے ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر غور کرنا. اور قرآن بہت کراتا ہے, جب قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک وہ رب نہ چاہے, کوئی نقصان نہیں تمہیں پہنچا سکتا جب تک وہ نہ چاہے. جب وہ پڑھ کے لیتے ہیں اس کے بعد یہ یقین کب آئے گا دل میں؟ جب یہ یقین بیٹھنا شروع ہو جائے گا نا تو ایمان مضبوط ہوگا, اس سے ایمان کو مضبوط کرے گا. اور جو اس سے جڑے نہیں ہوں گے, اللہ کی رسی کو نہیں جنہوں نے پکڑا ہوگا, ان کے ایمان میں تزلزل رہیں گے. اس کو رسی کو بھی پکڑنا ہے تو مضبوط پکڑنا ہے, چمٹ جائیں اس کے ساتھ, ایسے چمٹے کہ چھوڑے نہیں. یہ نہیں کہ بس کورس کر لیا سرٹیفکیٹ کب ملے گا, سرٹیفکیٹ تو دے دینا تاکہ ہمیں پتا چل گیا ہمارا کورس مکمل ہو گیا. وہ خدا کے مطلب کتنی گھٹیا چیز کے پیچھے اپنے آپ کا وقت لگا رہے ہو. ایک سرٹیفکیٹ ایک کاغذ کا پرزا, اس کے بنا مرے چلے جا رہے ہوتے تو یہ ختم ہو جائے گا. ماں کو یم پڑھ یہی سرٹیفکیٹ یہی پڑھے رہ جانے ہیں. ایک دن بچے گارگیج میں پھینک رہے ہوں گے, امی کا سرٹیفکیٹ ہوا کرتا تھا. لیکن جو وقت اللہ کے لیے لگایا ہوگا وہ باقی رہے گا. یہ سوچو کہ میں یہ وقت اپنے ایمان کو مضبوط کروں, یہ ایمان باقی رہ جانا ہے, یہ وقت اللہ کے لیے لگایا ہوا باقی رہ جانا ہے. یہ سب ختم ہو جائے گا. ان چیزوں کے پیچھے مت اپنا وقت لگاؤ, مت یہ نیتیں کرو, مت یہ چاہتے رکھو. ہاں مل جائے بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ مل لیا تو کوئی مشورہ نہیں, میں اس کے لیے تھوڑی سیکھ رہی ہوں. تو دیکھو کتنی سخت وعید ہے اس کے لیے. اس ایمان کی ایسی حفاظت کرو. اب ہمیں سونا چاندی کی جو حفاظت کرتے ہیں وہ بھی اتنی انسان حفاظت کرتا ہے, پیسے دے کے ہم لاکر رینٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر رکھتے ہیں اپنا, تو سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے یہ ایمان. اور جمعے کا دن تو ہمیں اور زیادہ اس کا ریمائنڈر دلاتا ہے. ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں, دیکھو کیسے ان لڑکوں نے اپنے ایمان کی خاطر غار میں جا کے سو گئے تھے, اپنا ایمان نہیں بیچا تھا. تم ایمان کے سودیگر سوداگر نہ بن جانا. حالات نہیں اچھے تو میں کیا کروں, حالات ایسے ہو گئے تو میں کیا کروں, پھر جاب نہیں ملتی پھر میں کیا کروں, ہم تو بڑے مجبور ہیں, پھر مسلمانوں کو تو آج کل جاب ہی نہیں کچھ دے رہا, پھر اچھا ہمارا ملک میں آنا جانا مشکل ہو رہا ہے, ہمارا یہ ہو رہا ہے. یہ اس چیزوں کے پیچھے اپنے ایمان کو کماؤ گے تو پھر تو بس وہ درخت بھی غیر مضبوط ہوتا ہے. پھر تو سمجھ رہا پودوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ذرا ایک ہوا آئی سے چلو اڑ کے ادھر کر کیا بچو گے, پھر کتنا دجال جب آئے گا. تو یہ تو پلے باندھ لے, جان جائے تو جائے, ایمان نہ جائے. اللہ ہمیں وہ ایمان دے جیسے صحابہ کرام کے ایمان تھے. اور جب تک آپ کے پاس ایمان ہے نا اس وقت تک سمجھے آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے, چاہے آپ کتنے غریب ہیں. جب تک آپ کے پاس ایمان ہے, جب پوچھتے نا کتنی نعمتوں کا تذکرہ جب ہو رہا تھا, نعمتوں کی لسٹ بنائے آپ کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں, تو کوئی لوگ کہتے ہیں صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں. ٹھیک ہے نعمت ہے وہ, یہ نہ کہو صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. صحت سے بڑی نعمت ہے اور وہ ہے ایمان. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. جب آپ سے پوچھا جائے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو آپ کو ملی ہے تو کہو ایمان. ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, چاہے صحت بھی ہے اور چاہے بیماری کتنی بھی زیادہ شدید ہے, اگر ایمان ہے نا اس کے پاس سب کچھ ہے. اس کے پاس وہ غنی ہے, وہ امیر ہے, فکر نہ کرے. ایمان کی تو کوئی ویلو ہی کوئی نہیں, وہ بھی کہیں گنتی میں کہیں لسٹ میں نیچے یاد آ گیا تو اس کو بھی لکھ دیا ہے ایمان بھی ایک نعمت ہے. سب سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے فرسٹ کے ایمان. جب بھی تو جب آپ اس کو ایسے نعمت سمجھو گے تو پھر اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دو گے. جس چیز کو آپ نعمت سمجھتے ہیں اس کی تو بڑی آپ حفاظت کرتے ہیں, جس چیز کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں کتنا ہوگا آپ چمٹ چمٹ کے رہتے ہیں. اس کی ویلیو سمجھو, یہی ہماری نجات ہے. اس کے بغیر کوئی نجات نہیں. دیکھ لو ان کے لیے اللہ کا غضب ہے, غصہ ہے, جس کے اوپر اللہ کا غصہ ہوگا وہ کدھر جائے گا. ان کے لیے عذاب ہے, اور وہ بھی عذاب نہیں بڑا عذاب, اور وہ ایسا ہے جو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے. تینوں چیزیں بتا دی گئی, تین سزائیں. اور پھر دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ہدایت دیتا, مہر لگ گئی ہے ان کے, اب واپس آنے کا نہیں چانس. کیونکہ برائی پہ خوش ہو گیا, کفر کے اوپر اس کا دل تو کھلا ہے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا, پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائش میں ڈالے گا, یعنی اب بےچارے ان کو ٹارچر ہوا, ان کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے وہ دائرہ, انہوں نے ایمان چھوڑا تو نہیں تھا, دل میں تو ان کی ایمان ہے. انہوں نے اس کے بعد ہجرتیں بھی کی, ٹارچر اتنا ٹارچر ہوتا تھا. ہجرتیں اب جب یہ مکی صورت ہے نا, یہ اور ویسے بھی مکی صورت ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اور ہجرت آنی ہے, پیشین گوئی ہے کہ آگے یہ ہجرت آئے گی. تو جن کو فتنے میں ڈالا گیا, فتنا کیا تھا کہ جو اتنا ان کو ستاتے تھے, اتنا ان کو ٹارچر کرتے تھے, ان کی تو کوئی زندگی نہیں تھی. صبح ہوتی تھی تو ٹارچر ہے, رات تک ٹارچر ہی ہو رہا ہے, تو نارمل لائف نہیں وہ اسپینڈ کر رہے تھے. گھر جا رہے ہیں, اس کے بعد آرام کر رہے ہیں, پھر آتے کچھ کسی نے کچھ بول دیا, کسی نے تانا دے دیا, ایسا نہیں ہے. سارا وقت پڑے رہتے تھے اسی طرح بندے سے. تو وہ آزمائش میں ڈالے گئے, اس کے بعد آزمائش میں جانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی, ثم جاہدوا, پھر انہوں نے جہاد بھی کیا, اور صبر, اور انہوں نے پھر صبر بھی کیا. ان ربک من بعدھا لغفور رحیم, اللہ اکبر, غفور رحیم کا وعدہ دیکھو کن شرائط کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ان کو اتنا ستایا کیا, پھر انہوں نے ہجرت کی, ہجرت کر کے سب بیٹھ جاتے آرام سے, کہتے اب ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا ہجرت کرنے کا, اب کوئی اور کام کی کیا ضرورت ہے, اب کیا ہم, اب اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. نہیں, آپ نے پھر دیکھا نا, اس کے بعد خندق بھی کھدوا رہے, اس کے بعد بدر میں بھی شریک ہے, اس کے بعد احد میں بھی شریک ہے, ہاں, اس کے بعد باقی غزووں میں بھی, اس کے بعد قربانیاں بھی کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر صبر کر رہے ہیں, کبھی منافقین ہے, کہیں یہود ہے, کہیں اور ستائے جا رہے ہیں. صبر. چلو افلاں جنگ کے لیے, چلو افلاں غزبے کے لیے, مگر کوئی ابھی بات نہیں, یہ کافی نہیں ہو گیا. پہلے وہاں پہ ہم ستائے جا رہے تھے, یہاں پہ آگے ایک اور مصیبت میں ہمیں ڈال دیا, پھر جنگوں پہ لے کے چل پڑتے, ہمیں چین سے بیٹھنے دے, ہمیں ہماری تجارتیں کرنے دے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعدھا, دیکھیے یہ بھی کہا جاتا تھا کہا جا سکتا تھا میرا بکل غفور رحیم. نہیں, اس سب کو برداشت کرنے کے بعد, اور جو انہوں نے بول دیا ہے, تو اب اس کے بعد بھی تو فکر نہ کرے, اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے غفور رحیم, کچھ غلط بھی ان کے صحیح کام ہو جائیں گے تو اللہ غفور رحیم ہے. اسی لیے سب کو منع کیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم صحابہ کرام کی غلطیاں چننے شروع کر دیں, کیونکہ وہ انسان ہی تھے, وہ کوئی صرف پیغمبر جو ہوتے ہیں نا, معصوم ہمیں خطا ہوتے ہیں, اللہ اس کی طرف سے اسپیشل حفاظت ہوتی, لیکن صحابہ سے بھی غلطی ہوں گی. اب جو عہد کے اندر کئی جب بارہ کافروں نے پیچھے جا کے وار کیا, نافرمانی ہو گئی تھی, اتر آئے تھے نیچے, آ کے مال غنیمت چننا شروع کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے دنیا کو پسند کر لیا, تو وہ اس وقت بھاگ گئے تھے, قدم اکھڑ گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے. تو یعنی کہنے کا مقصد ہے غلطیاں تو ہوئی, غلط کام ظاہر انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, اللہ غفور رحیم, تم نے یہ سارے اتنی قربانیاں دی ہیں نا, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ غفور رحیم, اللہ ان کو معاف کر دے. تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ دیکھو انہوں نے اس کے بعد کیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کیوں کیا, حضرت علی نے ایسے کیوں کیا, حضرت عائشہ کا یہ کیوں, ایسے انہوں نے کیوں کیا, اور صحابہ نے لالچ کیوں کیا, اور ان کی ایسے. اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا, اور ہم کوئی اعتراض نہیں کر, ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں, ان کے کام بھی تو دیکھے نا. اسی طرح دیکھے, جب آج بھی ہم لوگوں کے اندر جو بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں, یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ان کی غلطیاں چنیں, اس لیے کیونکہ دیکھیں غلطی تو ہر ایک انسان کرے گا, صحابہ کرام سے بھی ہوگا, ان سے بھی کوئی ہو جائیں گے. بات دیکھیں کہ جو ان کا کام ہے وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے, جو ان کے بڑے بڑے کام ہیں, دین کی خدمت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو تو بخش دے, اور آپ ان کی خامیاں چننے میں لگے رہے ہیں اور آپ پکڑے گا. اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ اگر ہم اب لوگوں کی خامیاں سننے کے عادی بن جائیں. اللہ نے ان کے لیے فرما دیا اللہ غفور رحیم. اور دیکھو یہ ان کو وعدہ کب مل رہا ہے کہ اللہ بس ان کے لیے غفور رحیم ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہو گیا؟ بس تمہارے لیے معافی ہے. یہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے نا, تمہارے لیے معافی ہے, اللہ کا رحم ہے تمہارے لیے. مگر ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا. یہ اتنی قربانیوں کے بعد ہجرت بھی ہو گئی, جہاد بھی ہو گیا, صبر بھی ہو گیا, اور ہم سوچ رہے ہم بس گناہ کرتے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی وہاں پہ کینسل کرتا جائے. ہم نے نہیں اپنا کام چھوڑنا, ہم اپنی روش نہیں چھوڑیں گے, جو ہم جس ڈائریکشن میں جانا ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. وہ غفور رحیم ہے, معاف کرنا اس کا کام ہے, وہ کرتا جائے گا, ہم اپنے کام کرتے جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها, جس دن آئے گا ہر نفس تو جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں. یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنی طرف سے جھگڑا کرے گا, ہر ایک اپنی صفائیاں پیش کرے گا, ہر ایک چاہے گا کہ بس مجھے کسی طرح یعنی آزادی مل جائے, میں بچ جاؤں کسی طرح, میرا قصور نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, بس اس نے ایسے کر دیا. ہر ایک یعنی آرگیومنٹ کرے گا, میرے تو لیڈروں نے مجھے ایسے کر دیا تھا, میرا تو ماحول یہ تھا, مجھے تو ایسے ہو گیا تھا, شیطان نے مجھے یہ بہکایا تھا, اللہ ان کو پکڑ انہوں نے کیا تھا. یعنی جتنی ہم ڈائلگ پڑھتے رہتے تھے نا کہ یہ پڑھتے رہے ہم کہ کبھی اس کے اوپر الزام دیں گے, کبھی اس کے اوپر کیوں دے رہے ہوں گے, کہ بس میں چھوٹ جاؤں کسی طرح میری بچت ہو جائے. تو ہر ایک اپنے لیے خود شکل کر رہا ہوگا, شکل کر رہا ہوگا, اپنے لیے کوشش کر رہا ہوگا کہ میری بس کسی طرح میری بچت ہو جائے. ایون سو مچ سو کہ سبحان اللہ, یہ جو روح اور جسم ہے نا, یہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے پر الزام دیں گے. یا خدایا, ہاں جسم کہے گا یا اللہ, یعنی میرے پاس کیا تھا, پہلے تو روح کہے گی, روح کہے گی کہ یا اللہ میرے پاس تو مجھے پیدا کیا, میرے پاس کسی چیز کو پکڑنے کے لیے نہ ہاتھ تھے, نہ کہیں جانے کے لیے پیر تھے, نہ کوئی دیکھنے کے لیے میرے پاس آنکھیں تھیں, نہ سننے کے لیے میرے پاس کان تھے, نہ سوچنے کے لیے عقل تھی. تو یہ جسم میں تم نے مجھے داخل کیا, تو اس کو سارا عذاب دے, کیونکہ اس کی وجہ سے کہ میں یہاں تک پہنچی اور مجھے اللہ چھوڑ دے. اور جسم کہے گا اے میرے رب تم نے مجھے پیدا کیا, تو میں تو ایک لکڑی کے تختے کی طرح تھا, میں تو ڈیڈ تھا, میں تو اپنے ہاتھوں سے نہ پکڑ سکتا تھا, نہ قدموں سے چل سکتا تھا, نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا, نہ کانوں سے سن سکتا تھا. یا اللہ یہ روح پورے میرے اندر ڈالی تو تبھی تو میں یہ بولنے لگا, سننے لگا, دیکھنے لگا, چلنے لگا, کہ اللہ سارا عذاب اس روح کو دے, اللہ مجھے چھوڑ دے. دیکھیں آپ سوچیں ذرا, دوسروں کے الزام دیں گے, اپنے ہی اپنے ہی آپس کے اندر بھی کہیں گے کہ مجھے چھوڑ دے, یا اللہ اس کو پکڑ لے. سوچیں کتنی نفسا نفسی ہوگی کہ ہر کوئی اپنے لیے جھگڑ رہا ہوگا, ہر کوئی, ہر نفس, ہر جی روح, کل یوم شنی, ہر ایک کے پاس اپنا اپنا اتنا بڑا مسئلہ ہوگا, وہ ہر چیز ہر ایک اور سے تو بے نیاز ہی ہوگا, کہے گا بس میری بلاکی ہو جائے کسی کا, اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا, ماں باپ سے بھاگے گا, کہے گا سب کو چھوڑو, ایون کی میری روح کو اللہ دے عذاب مجھے چھوڑ دے, وہ کہے گی اللہ اس جسم کو دے مجھے چھوڑ دے. لیکن ہوگا کیا, کیا اس بات کو سمجھا جائے گا, مانا جائے گا؟ نہیں, کہا جائے گا ایک رہتی ہے جیسے لنگڑا, دوسرا رہتے جیسے اندھا. ہاں لنگڑا چل نہیں سکتا تھا, اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا, ایک باغ میں گئے تو اب کیسے پھل توڑے, لنگڑا چل نہیں سکتا اور اندھا دیکھ نہیں سکتا کہاں سے. تو اندھے نے کہا لنگڑے تو میرے پر سوار ہو جا, تو مجھے راستہ بتاتا جا, میں چلتا جاتا. وہ وہاں پر اس کو لے جا, دونوں نے باغ سے پھل توڑ لیا. اب کس سے عذاب ہو, دونوں کے عذاب ہوگا. اللہ پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک کو اس کا جو اس نے عمل کیا, اور ظلم نہیں کیے جائیں گے, کسی کی کمی نہیں کی جائے گی, کہ کسی کے اجر کم کر دیے جائیں گے, کیا کم کر دی جائیں, نہ کسی کی سزا اور زیادہ بڑھا دی جائے جتنی کہ اس کے لیے مقرر ہے. کسی کا الزام تھوک کے دوسرے کے اوپر لگا دیا جائے, جیسے دنیا میں ہوتا ہے, قصور کسی نے کیا لگا کسی کے اوپر دیا, سزا کسی کو مل رہی ہے. نہیں ایسے نہیں ہوگا, روح جسم پہ لگا دے اس کو پکڑ لیا جائے، یا جسم روح پہ لگا دے اس کو پکڑ لیا جائے، یا لوگ اپنے لیڈروں پہ لگا دیں ان کو پکڑ لیا جائے اور یہ چھوٹ جائے آرام سے چلے جائیں، ایسے نہیں ہوگا، سب اس کے ساتھ انصاف ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک ایسی بستی تھی، اصل میں یہ مکہ کی بستی کی بات ہو رہی ہے، کہ جنہوں نے جن کے پاس ہر قسم کا رزق ہر طرف سے آتا تھا اور پھر انہوں نے پیاس کیا. دیکھتے ہیں وضرب اللہ مثلا قرية، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بڑی امن میں رہتی تھی، محفوظ تھی، بڑی مطمئن تھی، سیٹسفائیڈ تھی بستی، یعنی ہر چیز اچھی چل رہی تھی، جب بھی تو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، پیس ہوتا ہے. یا اچھی رسوہ آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، راغدن فراغت سے، بالکل ہی مکان ہر طرف سے ہر جگہ سے. یعنی آپ دیکھیں نا مکہ کی بستی ایسی بات مقدرین کہتے ہیں عمومی بات ہے، کسی بھی بستی کی ایسی بات ہو سکتی ہے جنرل ایک بات کی جا رہی ہے، پر کہتے نہیں مکہ کی ہی بستی کی خاص طور پر کوئی کی بھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ اس سے سبق لینا ہے کہ دیکھو ہر طرف سے اس کے پاس رزق آ رہا ہے. آج کے موسم میں ہر طرف سے آتا تھا، وہاں پہ اگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور بڑی با فراست تھی، بڑے امن سے رہتے تھے، کوئی ان کے قافلے نہیں لوٹتا تھا، تو بڑا اچھا چل رہا تھا. پھر کیا ہوا، انہوں نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیا تھی کہ اللہ کو مانتے، اس کی آگے آجزی کرتے، اس کے پیغمبر کو مانتے، مگر کیا ہوا، انہوں نے الٹا کفر کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو چکھایا اس کو اللہ نے لباس الجوع والخوف، جوع کا لباس بھوک کا اور خوف کا، بما كانوا يصنعون، اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ خوف کا لباس کا مطلب کیا، بھوکا بھی لباس ہوتا ہے، نہیں لباس ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کور کر لیتا نا ہر طرح سے، یعنی بھوک ان کے پر چھا گئی، خوف ان کے پر چھا گیا، پہلے اتنی پراسپیرٹی تھی، اتنا خوشحالی تھی، اتنے اچھے چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا عذاب بھیجا جب انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے کیا عذاب بھیجا ان کے اوپر، بھوک کا، پہلے بھوک کا عذاب. بھوک جب ہوتی ہے نا تو خوف خود بخود آ جاتا ہے، جس لیے کہ جب بھوک ہوتی ہے، جب لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہوتا تو کیا کرتے ہیں لوگ، اس کو قتل، اس کو مار، ادھر ڈاکے، ادھر چوریاں، ادھر کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ شروع ہو جاتی ہے، یہی ہو جاتا ہے نا، ان بیلنس بھی ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں، جیسے ہماری سوسائٹی میں کیا ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ پھر وہاں پہ یہ چوریاں ڈاکے یہ شروع ہو جاتے ہیں. تو جب بھوک آتی ہے تو خوف بھی ساتھ آ گیا، پہلے کیا تھا، امن سے مطمئن رہ رہے تھے، رزق بھی با فراغت تھا، اب دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، کس وجہ سے، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. اب یہ ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ مکہ کا اگر یہ واقعہ دیکھا جائے تو 60 سال تک شدید صحت میں مبتلا رہے، اکثر مفسرین نے کہا مردار کھانے شروع ہو گئے، غلالتیں کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور ہر وقت خوف ان کو یہ رہتا تھا کہ مسلمان کئی مدینہ سے آ کے ان کو پر حملہ نہ کر دیں. حتیٰ کہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنے، ہم آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کے ہیں، آپ ہمارے اوپر ذرا رحم کریں، آپ اللہ سے دعا کریں اس چیز کی، یعنی ہمارے اوپر سے یہ عذاب ٹلے. تو اتنی ان کے اوپر قحط سالی آ گئی، اونٹ کے خون میں لتڑے ہوئے بال تک کھا رہے تھے، جیسا امن کے بعد خوف آیا، بھوک آئی، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے لشکروں کا خوف جو رہتا تھا اس سے اور زیادہ، یعنی دن رات سنتے تھے اچھا ایسے کر رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے، مطلب نہیں مکہ پہ چڑھائی کر دیں گے، پتا کر لیں گے اس کو، یہاں پہ قبضہ کر لیں گے، ایسے ہو جائے گا، اس کی وجہ سے نہیں رہتے تھے. یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور جب انہوں نے جب یہ کہا کہ دیکھیں کفر اور نافرمانی تو ہم نہیں کیا، لیکن آپ ہمارے عورتیں اور بچے بے قصور ہیں، انہوں جو بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا مطلب ہمارے لیے، ہمارے ساتھ صلہ رحمی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر مدینہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھی بھجوایا تھا، حالانکہ کافر تھے, انہوں نے وہاں سے نکالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تعاون علی کو اگر نیکی کا کام ہو تو اس میں تعاون کرو, بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے, چاہے کافر ہی کیوں نہ, کہہ پڑا تو ان کے پاس بھی بھیجا اللہ سامان بھیجا. آج بھی جب کافر بھی ہو کوئی بات نہیں, اگر کوئی مصیبت کے اندر ہے کہ ہر سالی کہیں آ گئی, سیلاب آ گیا, کوئی پریشانی آ گئی, مدد کرو آگے بڑھ. ابو سفیان نے بتا رہی نا آپ کو, کہا کہ آپ کو اپنی درگزر کی تعلیم دیتے ہیں, آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے, آپ کو صلہ رحمی کرنے والے, آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے دور ہو, اس سے آپ نے دعا فرمائی تھی تو تب جا کے کہ دور ہوا تھا. یہ اس لیے ہوتا ہے جب نعمتوں کی ناشکری. اب یہ سورت تو مکی ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے, ٹھیک ہے, جس کو مکی سورت میں رکھی ہے, کیونکہ یہ کہہ تو اس میں پڑا تھا مدینہ تشریف لے جا چکے تھے. اور کتنی بڑی, سب سے بڑی نعمت کون سی تھی جس کی ناقدری انہوں نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننا تھا, اتنی بڑی نعمت اللہ نے ان کے اندر دی اور انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. یہی بات آگے آ رہی ہے, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ, تحقیق ان کے پاس آیا اللہ کا رسول اور انہوں نے اس کی تکذیب کی, انہوں نے مانا نہیں, جھٹلا دیا, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, پکڑ لیا ان کو عذاب نے اور وہ ظالم تھے. یہ عذاب ان کو دنیا میں آیا, یہ عذاب لباس الجوع والخوف کا, اور وہ ظالم تھے. اور ان کا ظلم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ آج کی حیات کو ہمارے دلوں میں اتار دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھنا, سیکھنا, عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے, شیطان کے فتنوں سے ہمیں اور اس کے وطخواہ سے ہمیں محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا فرمانا جو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے, اللہ سے کبھی متزلزل نہ ہو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة سنة.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق, ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر, بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر, لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا